الله تعالى عن قال النبي صلى الله عليه وسلم بدور مسيرة فقال لولا أن تكون صدقة لأخذتها. وقال حساب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي بثمرة فاقد من على دوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن جميعا حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک کھجور سے جو گیرا ہوا تھا، یعنی گھر میں گیرا ہوا تھا. کھجور دیکھ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا کھجور ہو تو میں اس کو کھا لیتا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا کھجور ہے تو میں کھا لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آل رسول کے لیے صدقے کا استعمال کرنا ممنوع ہے. ہدیہ استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ استعمال نہیں کر سکتے. اب اس میں ایک سوال یوں پیدا ہوتا ہے کہ راستے میں گری ہوئی کھجور ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں کھا لیتا، لیکن یہ تو صدقے کا احتمال ہے کہ صدقے کی کھجور ہو، گر گئی ہو، اس لیے میں نہیں کھا رہا ہوں. تو کیا گری ہوئی کھجور ملے تو اس کے اوپر لقطے کے احکام نہیں آئیں گے، لقطے کے مسائل جاری نہیں ہوں گے جو پیچھے پڑ لیے؟ اسی لیے اس جملے کو سمجھو. عام طور پر باغ میں، باڑی میں، جہاں یکا دکا کھجور یا کوئی اور پھل گر جاتا ہے تو مالک لوگ اس کو حلال قرار دیتے ہیں کہ جو کھجور گر گئی، کوئی اور پھل گر گیا، جو بھی لے لے رہے اس کے لیے حلال ہے، وہ استعمال کرے. دوسری چیزوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے سبزی کا کھیت ہو اور بڑی مقدار میں سبزی ہوتی ہے، ایک آدھ بیگن گر گیا، ایک آدھ ٹماٹر گر گیا، تو ان کے مالک لوگ یہی نیت کرتے ہیں کہ جو لے جاوے کھاوے، حلال ہے اس کے لیے. تاجر لوگ لاری میں، ٹرک میں، ٹیمپو میں سبزی پھل وغیرہ لے کر آتے ہیں، یکا دکا اگر گر جاتا ہو تو وہ چنتے نہیں رہتے، ایک ایک کو بھی چنتے رہے، وہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ جو بھی لے جاوے، جس کے بھی ہاتھ لگ جاوے، کھاوے، کوئی حلال ہے، مباح ہے. گھر سے کہ اس طرح کی چیز پھلوں میں، سبزیوں میں یکا دکا راستے میں گری رہتی ہے، گر جاتی ہے، یا باغ باڑی میں سے گر جاتی ہے، درخت سے گر جاتی ہے، تو اس کے مالک لوگ دل میں یہی سوچتے ہیں کہ جس کو کھانا ہو وہ کھا لے لو، اجازت ہے اس کے واسطے، اس لیے اس میں لکتے والے احکام جاری نہیں ہوں گے کہ بھئی اس کو اٹھاؤ پھر باقاعدہ اعلان کرو، یہ ضروری نہیں ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک آدمی ہاتھ میں کھجور لے کر اعلان کر رہا تھا کہ مجھے یہ کھجور ملی ہے، جس کی بھی ہو علامت بنا بتا کر کے لے جاؤ. حضرت عمر نے ایک دی اس کو، ایک دی، اور فرمایا تو اپنے تقوی کا اعلان کر رہا ہے کہ میں اتنا بڑا متقی ہوں کہ ایک کھجور بھی ملے تو میں اعلان کروں گا، لے نہیں لوں گا، اپنے تقوی کا اعلان کر رہا ہے. ایک دی اس کو اور فرمایا کہ ایسی چیز میں تعریف اور اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں میں لقطے کے احکام تو جاری نہیں ہوں گے. البتہ یہ امکان تھا کہ صدقے کی جو چیزیں آتی رہتی ہے، اس میں صدقے کی کھجور آئی ہو اور وہ گر گئی ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا. حمام ابن منبہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، کتاب اللقطہ میں یہ روایت بھی موصول ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال اجد تمرتن ساقطتن علی فراشی، ایک کھجور گری ہوئی میرے بستر پر بچھونے کے اوپر مجھے ملی، میں نے پا لی. بس یہ ہے کہ صدقے کا امکان نہ ہوتا میں کھا لیتا. اب دیکھیے ترجمۃ الباب سے ربط کس طرح ہوگا کہ یہی اکا دکا کھجور مل جائے، اس میں لقطے کے احکام تو نہیں ہیں، لیکن صدقے کا امکان تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ صدقے کا احتمال نہ ہوتا تو میں کھا لیتا. صدقے کے شیبے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا. معلوم ہوا مشتبہ چیزوں سے بچنا کتنا اہم اور ضروری ہوگا. جی دیکھیے، مشتبہ چیز اس سے تو بچنا چاہیے، تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے، ورع کی بات ہے، لیکن مشتبہ چیز سے ہٹ کر کے ایک چیز آتی ہے وسوسہ. وسوسے کی تعریف اور مشتبہ کی تعریف الگ الگ ہے. مشتبہ کی تعریف آپ نے پیچھے پڑھ لی، یہاں سمجھنا ہے وسوسے کو. بغیر دلیل کے جو شک شبہ پیدا ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. بغیر دلیل کے جو شک شبہ پیدا ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور وضاحت سے سمجھو، شک شبہ پیدا ہونے کی دو قسم ہیں، دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، ایسا شخص با جو دلیل کی بنیاد پر ہو، ایسا شخص با جو دلیل کی بنیاد پر ہو، چاہے دلیل مرجوع ہو لیکن فی نفسی ہی وہ دلیل ہو، تو جو شخص کی با پیدا ہو جائے دلیل کی بنیاد پر، چاہے وہ دلیل مرجوع دلیل ہو، ایسی چیزوں سے بچنا احتیاط اور تقویٰ کا تقاضا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا احتیاط اور تقویٰ کا تقاضا ہے۔ نمبر دو، بعض مرتبہ کسی چیز میں شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے بغیر کسی دلیل کے، یعنی مرجو دلیل بھی نہیں ہے، بس بغیر دلیل کے شک شبہ پیدا ہو جائے، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ تو کسی چیز میں شک شبہ پیدا ہو گیا، بلا دلیل پیدا ہو گیا، وہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ وسوسے کی وجہ سے جائز کام کو ترک نہ کرے، جتنے کام شرعاً جائز ہے وسوسے کی وجہ سے اس کو ترک نہ کرے، بلکہ وسوسے کی طرف دھیان بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس کی ایک مثال سے سمجھیں، آپ مغرب کے بعد کی چھٹی ہوئی اور درسگاہ سے نکلے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، قبلے کی طرف رخ کیا مطبخ میں جانے کے واسطے کھانے کے لیے، اب آپ کے دل میں شک پیدا ہو گیا، مدرسے میں روٹی پکی ہے تو روٹی کا جو گلہ ہوتا ہے وہ پاک گلہ ہوگا کہ ناپاک گلہ ہوگا، اس لیے کہ گلہ کھیت میں ہوتا ہے، کھیت کے اندر تو بیل بھی چلتے ہیں، دوسرے جانور بھی چلتے ہیں، اور جانور پیشاب پاخانہ بھی کھیت میں کرتے رہتے ہیں، پھر جانور کے پیشاب کرنے کے بعد گلے کو کسی نے پاک کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، اس طرح کا شک آپ کو پیدا ہو گیا، تو سمجھیے کہ آج سے آپ کھانا ہی چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ یہی شیبا چاول میں بھی آئے گا، یہی شیبا جو ہے روٹی میں بھی آئے گا، تو پھر کھانا ہی چھوڑ دیجیے اب سے آپ، پانی بھی آپ اپنے ہاتھ سے کنواں کھودیے اور سیدھا اندر سے نکال کے اس کو پیجیے۔ تو اس طرح کے جو وساوس آتے ہیں اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد بنیادی اصول سمجھو، ایسے مسائل کے موقع کے اوپر یا ہم اصول ہے جو زندگی میں مختلف مواقع کے اوپر انشاءاللہ کام آئیں گے۔ نمبر ایک، اگر چیز جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں اصل اباحت ہے، یعنی مباح چیز ہے، اور اس میں حرمت کا شبہ پیدا ہو جاوے، حرام ہونے کا شبہ پیدا ہو جاوے، اور حرام کا شبہ بھی دلیل کی بنیاد کے اوپر ہو، تو اس چیز کو چھوڑ دینا مستحب ہے اور تقویٰ کا تقاضا ہے۔ تو جو چیز اصالتاً شریعت کی نظر میں مباح ہے اور اس کے اندر جو ہے حرمت کا شبہ پیدا ہو گیا، اور حرمت کے شبے کی بھی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس، تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا مستحب ہے تقوی کا تقاضا ہے. جیسے ابھی پیچھے والے باب میں اس کی ایک مثال گزری, حضرت عقبہ ابن الحارث کا نکاح ہوا, نکاح ہوتے ہی بیوی حلال ہو جاتی ہے. بیوی میں اصل ہے حلال ہونا, نکاح ہوا بیوی حلال ہو گئے, حلت ہے بیوی کے اندر اصل. اب اس کے اندر حرمت کا ایک شائبہ پیدا ہوا, شک پیدا ہوا, اور وہ تھا رضاعت, کہ عقبہ نے جس عورت سے دودھ پیا اسی عورت نے اس بیوی کو بھی دودھ پلایا, اور حرمت رضاعت کی بنیاد کے اوپر بیوی بیوی نہیں ہو سکتی بلکہ رضائی بہن ہو جاتی ہے, اور اس کے ساتھ جیما اور ازدواجی تعلقات ممنوع ہو جاتے ہیں. یہ شائبہ پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا حرمت کا, اور وہ دلیل کی وجہ سے. دلیل کیا؟ حبشن عورت کا آنا اور خبر دینا کہ تیری جو بیوی ہے اس کو میں تجھے, تم دونوں کو میں نے بچپن کے اندر دودھ پلایا تھا. اگرچہ وہ دلیل کمزور ہے کہ ایک حبشن عورت کی بات مانی جائے, یہ کمزور بات ہے. وہاں پیچھے مسلک آپ نے پڑھ لیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام ائمہ اس طرح کی گواہی کو مانتے نہیں ہیں, احناف کے یہاں بھی اس طرح کی گواہی مانی جاتی نہیں ہے. تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے اولا یہ ہیں کہ تم اس کو چھوڑ دو. جب تم کو کہہ دیا گیا کہ یہ تمہاری رضائی بہن ہے تو کیسے تم ان کے ساتھ بیوی والے تعلقات قائم رکھو گے؟ چھوڑ دو اس کو. حضور نے شرعی حکم نہیں بتلایا لیکن اس کو اولا طریقہ بتلایا کہ اب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ بیوی والا تعلق قائم رکھو. دوسرا ایک دوسری مثال, وہ جو عبد ابن زمعہ والا واقعہ گزرا جس میں ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سودا تمہیں اب اس عورت سے پردہ کرنا ہے, پردہ کر لو اس عورت سے. تو دیکھیے اصل تو اس میں کیا تھا کہ جب حضرت سودا کے والد زمعہ کی باندی کا وہ بیٹا ثابت ہو گیا تو اب حلال ہے کہ حضرت سودا اس سے پردہ نہ کرے, بغیر پردے کے وہ ملے, ان کا بھائی ہو گیا من وجیل. لیکن اس میں ایک شبہ آ گیا قیافہ کی بنیاد پر, یعنی شکل صورت کی بنیاد کے اوپر, کہ اصل تو یہ تھا کہ وہ ان کے لیے حلال تھا, بغیر پردے کے وہ بھائی بہن کی طرح دیکھ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں. لیکن شبہ آ گیا کہ عتبہ ابن ابی وقاص کی شکل صورت اس لڑکے میں نظر آ رہی تھی, اس بنیاد پر حضور نے فرمایا کہ پردہ کرو. تو اصل ہے اس میں اباحت, بھائی بہن کا رشتہ, لیکن شبہ آ گیا عتبہ کے ساتھ قیافہ اور مشابہت کی وجہ سے. تو اس بنیاد پر ام المؤمنین نے زندگی بھر اس لڑکے کی طرف نہیں دیکھا اور اس لڑکے نے حضرت سودا کو نہیں دیکھا. دوسرا ایک اصول سمجھو, جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں اصل حرمت ہو, پہلی کے بالکل برعکس. جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں اصل حرمت ہو, پھر اس کے اندر شبہ پیدا ہو جائے دلیل کی بنیاد کے اوپر, تو اس سے بچنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے تو اس سے بچنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جیسے مثال آئی تھی جانور کی، شکار اور جانور، تو جانور کے اندر اصل ہے حرام ہونا، شریعت نے چند جانوروں کو حلال کیا ہے، باقی اصل ہے اس کے اندر حرمت. اب اصل ہے حرام ہونا، لیکن اس کے اندر شرعی دلیل آ گئی کہ بھائی یہ جانور غیر مسلم اس نے بھی اپنا کتا دوڑایا ہو، جس نے کتا دوسرا دوڑایا اس نے بغیر بسم اللہ کے دوڑایا، جس نے کتا دوڑایا اس نے معلم کتا نہیں دوڑایا، یہ شبہ پیدا ہو گیا. تو اصل ہے جانور کے اندر حرمت، لیکن کچھ جانور شریعت کی نظر میں حلال قرار دیے گئے، اس میں شبہ پیدا ہو گیا، اور شبہ بھی پیدا ہو گیا دلیل کی بنیاد پر، ایسے جانور سے بچنا واجب اور ضروری ہو گیا. جیسے کہ شکار کیا ہوا جانور تھا اور وہ حلال جانور کا شکار حلال ہے، لیکن کتنی ساری شبہ کی دلیل آ گئی کہ دوسرا کتا جو گیا وہ غیر معلم ہو، دوسرا کتا جو گیا وہ بے بسم اللہ ہو، دوسرا کتا جو گیا وہ کافر کا ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکار کو کھانے سے منع فرما دیا. ایک تیسرا اصول سمجھو، جس چیز کے متعلق یہ طے ہے کہ اس میں اصل اباحت ہے، جس چیز کے متعلق یہ طے ہے کہ اس میں اصل ہے مباح ہونا، تو جب تک یقین یا ظن غالب سے کسی طرح کی حرام چیز ملی ہوئی نہ ہو، اس وقت تک استعمال کرنا حرام نہیں ہوگا. جس چیز کے متعلق یہ طے ہے کہ اس میں اصل اباحت ہے، تو جب تک یقین یا ظن غالب سے اس میں کسی طرح کی حرام چیز ملی ہوئی ثابت نہ ہو، اس وقت تک اس کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے. اور جب یقین یا ظن غالب سے مباح الاصل میں حرام کی ملاوٹ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو مباح الاصل چیز میں حرام کی ملاوٹ یقین سے ثابت ہو گئی یا ظن غالب سے ثابت ہو گئی تو پھر اس کا ترک کر دینا چاہیے. یہ تیسرا اصول اس وقت بڑا اہم ہے. بہت ساری چیزیں بازاروں میں بکتی ہیں اور لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں حرام چیز ملی ہوئی ہے، فلاں حرام ملی ہوئی ہے. تو اگر یقین کے درجے میں ہو یا ظن غالب کے درجے میں ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے، چھوڑ دو اس کو. اور اگر جو ہے جب تک اس کے اندر یقین نہ ہو، ظن غالب نہ ہو، کھاتے رہو، استعمال کرتے رہو اس کو. تو یہ ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر پیدا ہونے والے شبے کے متعلق. بہت ساری بسکٹیں، بہت سارے بریڈ، اس کے متعلق لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ ڈالا جاتا ہے، اور جو ہے فلاں چیز ملائی جاتی ہے. تو جب تک ظن غالب یقین ہو تو چھوڑ دو اس کو، حرام چیز کی ملاوٹ، اور وہ چیز مباح الاصل ہے اور ظن غالب اور یقین نہیں ہے تو استعمال کرتے رہو اس کو. یہ ہے تیسرا ضابطہ. خلاصہ یہ ہے کہ اگر مشتبہ چیز ہیں تو بچو، لیکن وسوسے والی چیز ہیں تو بچنا ضروری نہیں، بلکہ وسوسے کے اوپر دھیان مت دو اور ایسی چیزوں کو استعمال کرو. جی عباد ابن تمیم اپنے چچا جان عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا سے نقل کرتے ہیں، شکی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معروف قرات بھی ہے مجھول بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص کا معاملہ پیش کیا گیا جو نماز میں کچھ پاتا ہے. نماز میں کچھ پاتا ہے، کیا پاتا ہے مطلب اس کا؟ انسان بہت سی مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے درمیان پیٹ کے اندر ریح، گیس اور اس کی گڑ 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 بڑ پاتا رہتا ہے. اب یہ ریا پیٹ کے اندر گڑ گڑاہٹ کر رہی تھی اور نکلنے کی جگہ تک قریب آ کر کے پھر اوپر چڑھ جاتی ہے. اس طرح کی کیفیت انسان کو نماز کے اندر پیش آتی رہتی ہے. اب وہاں انسان یہ سوچتا ہے نکل گئی ہوگی کہ نہیں نکلی ہوگی، اس طرح کی چیزیں انسان کو پریشان کرتی رہتی ہے. اور بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ انسان کے دبور کا بال شیطان کھینچتا ہے اور کھینچنے کی وجہ سے انسان کے دل میں شبا پیدا کرتا ہے کہ تجھے تو ہوا نکل گئی، تیرا وضو ٹوٹ گیا، نماز توڑ، جا تو نہ وضو کرنے کے واسطے. اس طرح کے شبے شیطان دل میں پیدا کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ معاملہ پیش ہوا کہ ایک آدمی نماز میں کچھ پاتا ہے، یعنی پیٹ میں گڑبڑی، گیس، فیقطع الصلاۃ، کیا اپنی نماز توڑ دے رہے؟ قال لا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز نہیں توڑنے کی. حتی یسمع صوتا، آواز سنائی دے رہے تو نماز توڑو، یعنی آواز، یہ یقین ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا. اور او یجید ریحن، یا یہ کہ بدبو محسوس کرے تو وہ آدمی نماز توڑ کے وضو کرنے جاوے. دیکھیے یہ وسوسوں کا بہترین علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. یہ دو باتیں جو حضور نے فرمائی اس کا حاصل یہ ہے کہ حدث کا یقین ہو جاوے تو ہی نماز توڑ کر کے وضو کرنے کے لیے جاؤ. صرف وسوسے یہ شبہات کے اندر داخل نہیں ہے. ہاں اگر تم نے آواز سنی، چاہے دھیمی چاہے بڑی، یا بدبو سنی سونگھی، اس بنیاد کے اوپر تمہیں اب نماز توڑ دینی چاہیے، چونکہ یقین ہو گیا خروج ریح کا، اس لیے چلے جاؤ. باقی یہ کہ بہت سو کو نماز کے اندر ایسی گڑ گڑ ہوتی رہتی ہے اور ہم چونکہ بکثرت دال کھاتے رہتے ہیں اسی لیے ایسے چیزیں پیش بھی بہت آتی رہتی ہے. ایک صاحب فرمانے لگے کہ دال نے اپنی زندگی مدارس عربیہ میں وقف کر رکھی ہے، تو چونکہ یہ بکثرت ہمارے استعمال میں آتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ مدارس چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے انگلینڈ میں ہو، या एक अमरीकी ममालिक के अंदर हो, हर मदरसों में अल्लाह जाने कहाँ से ये कदर मुश्तरक बात हो गई कि दाल का हलवा होता है। अल्लाह जाने कहाँ से ये बात आ गई, हर मदरसे में देखा दुनिया के ममालिक ममालिक में, लेकिन वहाँ हफ्ते के मेनू में चार पांच मरतबा तो दाल आएगी ही आएगी। पता नहीं कैसे घुस गई है मदारिस में, इसका वक्फ बना ख़त्म कराने की ज़रूरत है। कि तूने बहुत वक्फ कर दिया अपने आप को अकाबिर के दौर से, अब बस तुम्हारी खिदमत हम महरूम हो रहे हैं तुमसे, इसको ख़त्म करवाना ज़रूरी है। وقال ابن ابي حفصه عن الزهري لا وضوء الا ما وجدت الريح او سمعت الصوت। ये दूसरी सनद के अंदर ये बात बयान की गई कि वुजू नहीं है मगर जब बदबू महसूस होवे या आवाज सुने तो ही वुजू करना जरूरी है। जी حضرت هشام ابن عروة अपने वालिद उरवा इब्ने जुबैर से नकल करते हैं और वो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से नकल करते हैं। कुछ लोगों ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, कुछ देहात और गांव के लोग हमारे पास गोश्त लेकर आते हैं। इन कौमन से मुराद देहाती लोग, के देहात और गांव के लोग जो मुसलमान थे वो गोश्त लेकर बेचने के लिए आते हैं हमारे पास। ला नदरी, हमें नहीं मालूम कि उन्होंने जानवर ज़बा करते वक्त अल्लाह का नाम पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह का नाम पढ़ो ने बैठ के खाओ, तुम अल्लाह का नाम पढ़ो ने बैठ के खाओ। सीधी बात हुजूर ने इरशाद फरमा दी। समझो इस रिवायत के जुमले को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाना चाहते थे कि वो देहात के लोग भी है तो मुसलमान ने, और मुसलमान के लिए हुस्ने जन होना चाहिए, तो उसने जन का तकाजा ये है कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ करके ही जानवर को ज़बा किया ही होगा, और वो भी दौरे नबूवत के मुसलमान, दौरे नबूवत के मुसलमान। तो जाहिर है कि उन्होंने यकीनन बिस्मिल्लाह पढ़ के ही जानवर को ज़बा किया होगा, तो वो काम उनके जिम्मे का था। तुम उन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी वो फिक्र मत करो, तुम वो गोश्त खाने बैठो तो तुम्हारे लिए सुन्नत है कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, वो तुम अपना काम करो, उनकी फिक्र मत करो कि उन्होंने ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खा लो। गरज ये कि उन लाने गोश्त लाने वालों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम इस शिबे में न पढ़ो कि बस हमें तो ये समझना चाहिए कि मुसलमान है इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ी ही होगी, तुम अपना काम करो कि बिस्मिल्लाह पढ़ के तुम खाओ हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और उसको खा लिया करो। देखिए इस हदीस शरीफ ने वसवसे को काट दिया है कि भाई एक दुकानदार है, कसाई है, वो खुद ज़बा करता है, जाहिर है कि मुसलमान के बारे में हमें उसने जन है कि उसने यकीनन बिस्मिल्लाह पढ़ के ही ज़बा किया होगा, इसीलिए سب وسوسوں کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے کہ اس نے بسم اللہ پڑھی ہوگی نہیں پڑھی ہوگی، بلکہ حسن ظن کی بنیاد پر اس گوشت کو حلال سمجھ کر کے کھا لینا چاہیے. البتہ جہاں ہمیں یقینی طور پر شبہات ہے وہاں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آج کل بہت سے ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں گوشت ایسے ممالک سے آتا ہے کہ جہاں مذبح سلاٹر ہاؤس پر کوئی اسلامی نظام نہیں ہوتا ہے، ایسے ممالک سے ذبح ہو کر کے فروزن گوشت مسلم ملکوں کے اندر آتا ہے. اور آج تک ہمارے پاس کوئی مستند ذرائع سے اس میں تحقیق نہیں ہو سکی کہ ان بڑے بڑے سلاٹر ہاؤسوں میں باقاعدہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی، شری ذبح ہوتا ہے نہیں ہوتا، کوئی تحقیق نہیں. تو ایسی صورت میں اس سے بچنا ہی ضروری ہو جائے گا. ہاں مسلمان کی دکانیں، جیسے اپنے ملک میں عام طور کے اوپر گوشت کی زیادہ تر دکانیں مسلمانوں کے پاس ہیں اکثر الاکثر، اور وہاں مسلمان اللہ کا نام لے کر کے ہی ذبح کرتے ہیں، تو وہاں اس طرح کی تحقیق کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں فروزن گوشت ملتے ہیں اور دوسرے ممالک سے آتے ہیں اور وہاں ذبح کی شرعی ترتیب کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت بچنے کی اس سلسلے میں ضرورت ہے. حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم جب پناما کی دعوت پر پناما تشریف لے گئے تھے تو بالقصد وایا برازیل تشریف لے گئے تھے، اس لیے کہ برازیل کے اندر بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس ہیں اور وہاں سے زیادہ تر ہماری گلف اور عرب ملکوں میں گوشت آتا ہے برازیل سے. تو حضرت کو وایا اسی لیے کروایا گیا تھا کہ وہاں کے مذابح کے نظام دیکھے. لیکن اس کتاب کو پڑھ لو، سفر در سفر میں وہ سفر نامہ موجود ہے کہ بہت کوشش کے باوجود جو مذبح کھانے کے اندر صحیح صورت حال ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی گئی اور وہاں تک نہیں جانے دیا گیا. اسی لیے ایسے ملکوں سے آنے والے امپورٹ ہو کر کے جو آتے ہیں گوشت، اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جی ہم بہت سال پہلے ایک مرتبہ ترینیداد گئے تھے تو وہاں بہت بڑا ایک سلاٹر ہاؤس ہے، کئی سلاٹر ہاؤس ہے، اس کے مالک جو اصل تھے ان کا تو اب انتقال ہو گیا، تو سلاٹر ہاؤس پر ہمارا جانا، ان لوگوں نے بہت اصرار کیا، ان کا داماد مستقل گاڑی لے کر ہمارے ساتھ تھا خدمت میں، بہت اصرار کیا کہ سلاٹر ہاؤس کے اوپر تشریف لائیں، سلاٹر ہاؤس کا نظام آپ دیکھیں اور پھر کچھ رائے دے. تو ان کے شدید اصرار پر اور ایک مرحوم مشہور صاحب نسبت بزرگ سے بھی ان کا تعلق تھا، اس بنا کے اوپر ان کے سلاٹر ہاؤس پر گئے اور آفس میں بیٹھ کر برکت اور خیر کی دعا کر دی. باقی اندر پورا نظام دیکھنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ اتنی بڑی مقدار میں ہزاروں جانور ذبح کرتے ہیں تو اندر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس کو تفصیل سے سمجھنے کا نہ موقع تھا نہ اس کی جو ہے مہارت تھی، چونکہ اس طرح کی جگہوں پر بڑی مہارت سے دو نمبر ہی بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے تو اس لائن کا کوئی ماہر آدمی چاہیے. اس لیے ان کے اصرار کے باوجود ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے منع فرمایا، ہم اندر نہیں آئیں گے، بس باہر آفس میں خیر و برکت کی دعا کر دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم اندر چلے جائیں گے تو دنیا بھر میں شہرت دے دیں گے کہ فلاں آئے تھے اور انہوں نے ہمارے سلاٹر ہاؤس کا معائنہ کیا، اطمینان کا اظہار فرمایا، اسی لیے ہمارے یہاں کی ہر چیز حلال ہے، لوگ حجت پکڑتے ہیں کہ کہا اندر ہم نہیں جائیں گے. تو یہ اس وقت بہت کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے, اسی لیے بیرونی ممالک میں تو حلال مانیٹرنگ کمیٹیاں بنی ہوئی ہے, ایچ ایم سی اس کو کہتے ہیں, اور اس میں ماہر فن علماء کرام کی جماعتیں باقاعدہ تحقیق کرتی ہے, سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے, اور ان کو ایک خاص اس میں ملکہ حاصل ہوتا ہے. تو وہ ایک مستقل کام ہے, لیکن جہاں تحقیق نہ ہو وہاں کھانے پینے میں بڑا احتیاط کرنا ضروری ہے. جی باب قول اللہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا, کہ جب یہ لوگ کسی تجارت کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی لہو کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. اس ترجمت الباب کا مقصد کیا, اس کا حاصل اور مقصد یہ ہے کہ تجارت فی نفسی ہی مباح کام ہے, جائز کام ہے, اور بہت سی صورتوں کے اندر یہ ثواب نیکی اور تعریف کا کام ہے. تجارت حلال روزی حلال کاروبار, لیکن بعض حالات ایسے ہوا کرتے ہیں کہ اس میں لوگ تجارت کو شریعت کے دوسرے فرائض پر مقدم کر دیتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. جیسے کہ نماز شریعت کا بنیادی فریضہ ہے, تو کوئی آدمی تجارت میں اس قدر مصروف اور مشغول ہوئے کہ نماز سے بھی غافل ہو جاوے, نماز سے غفلت ہونے لگے, تو پھر وہ تجارت اچھی نہیں رہے گی بلکہ بری ہو جائے گی. تو واقعتاً تجارت بڑی فضیلت کی چیز ہے, بڑی تعریف کی چیز ہے, حلال کما کر کے حلال روزی حاصل کرنا, لیکن جب تجارت کو شریعت کے بنیادی دیگر فرائض پر بھی آپ مقدم کر دو گے تو پھر یہ غلط کام ہو جائے گا اور بری چیز ہو جائے گی. اس بات کو سمجھانے کے لیے امام علی مقام نے یہ باب قائم کیا ہے, اسی لیے حدیث شریف مشہور ہے, طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض, حلال روزی طلب کرنا حاصل کرنا یہ فریضہ ہے, بڑا اہم فریضہ ہے, لیکن دوسرے فرائض کے بعد, کہ جو دوسرے فرائض شریعت کے بنیادی اسلام اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان ارکان کو پس پشت ڈال کر کے آدمی اس کے اندر مشغول نہ ہو. جیسے کہ اس وقت عام طور پر تاجروں کا ماحول یہی ہے, گراہکی کے وقت میں جب کسٹمر بکثرت ہو ایسے وقت پر نمازیں قضا کر دیتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ چیز پھر مذموم اور بری ہو جائے گی. جی صلى الله عليه وسلم إذا أغلت من الشارع تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعتر رجلا فنزلت وإذا رأت تجارة قولا ولينفضوا إليها. یہ روایت پہلے ہو چکی, کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس درمیان کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے, دیکھیے نماز تو ہو چکی تھی, خطبہ چل رہا تھا, اتنے میں ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا حضرت دہیا کا, اور اونٹ کے اوپر تجارتی سامان لاد کر کے وہ لوگ آئے, اور اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے اعلان کرنے کے لیے طبل بجائے, اعلان ہو جاوے اس کے لیے. تحمل طعاماً غلہ لاد کر کے فلتفتوا الیہا, تو لوگ جو ہے اس کی طرف دوڑ پڑے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمی خطبے میں باقی رہ گئے. تو دیکھو یہ تو خطبہ ہو رہا تھا, نماز تو ہو چکی تھی, لیکن جو لوگ خطبہ سننا چھوڑ کر کے اس تجارتی قافلے کے پاس دوڑ پڑے تو ان کے لیے باری تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی, وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. تو خطبے کو چھوڑ کر جانے پر یہ تنبیہ ہو گئی, تو معلوم ہوا کہ نماز, روزہ, دوسرے جو شریعت کے بنیادی فرائض ہے اس میں تو تجارت کی وجہ سے غفلت کرنا بالکل بالکل مناسب نہیں ہے. اس کی طرف جو ہے اس باب میں امام تنبیہ فرما رہے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جاب کی وجہ سے, یعنی ملازمت کی وجہ سے, اور شاپ یعنی دکان کی وجہ سے, جاب اینڈ شاپ, اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں قضا کر دیتے ہیں. کھیتی باڑی میں جانے والے بھی کھیتی باڑی کی نگرانی میں ظہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے, بلکہ نماز کا فریضہ مقدم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ صحابہ جو جنگلات میں جانا آنا ان کا بکثرت رہتا تھا, انہوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, تو حضور نے فرمایا کہ وہیں جنگل میں جہاں تم ہو وہاں اذان دو اور نماز پڑھ ڈالو. اس لیے کہ کھیت سے, جنگل سے بستی میں آنا, نماز با جماعت ادا کرنا تمہارے لیے دشوار ہے, وہیں کھیت میں ادا کر لو نماز کو اپنی اپنی جگہوں کے اوپر اذان دے کر کے. تو شریعت کے بنیادی فرائض کو چھوڑ کر کے ہرگز تجارت کا کام نہ کیا جائے. جی یہ باب اس بات کے بیان میں کہ آدمی پرواہ نہ کرے کہ وہ مال کو کہاں سے کما رہا ہے, یعنی ایک وقت ہے اس وقت پر دنیا میں, یہ زمانہ ہے کہ انسانوں کو کوئی پرواہ نہیں کہ کہاں سے وہ کما رہے ہیں, بس کمانا ہے, پیسے چاہیے, مال دولت چاہیے, کوانٹیٹی گنتی مقدار, اتنی دولت چاہیے, اتنا روپیہ چاہیے, اتنا مال چاہیے, اتنا کاروبار ہونا چاہیے, بس. جائز طریقے سے ہو رہا ہے, ناجائز طریقے سے ہو رہا ہے, حلال طریقے سے ہو رہا ہے, حرام طریقے سے ہو رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں, بس کاروبار ہونا چاہیے, کاروبار چلنا چاہیے, پیسے آنے چاہیے, دولت آنی چاہیے, بس ایک ہی چکر ہے, ایک ہی فکر ہے. گویا ان کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی ان کی تحقیق نہیں, کوئی ان کی فکر نہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں, بس کمانا کمانا, دولت 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 حاصل کرنا. تو کہا یہ بہت غلط مزاجی ہے, غلط طریقہ ہے. ایک مرد مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوا کرتی. مرد مومن تو پوری فکر کرے گا, پورا دھیان دے گا کہ میں حلال کماؤں, حلال ذریعے سے کماؤں, حلال طریقے سے کماؤں, تجارت کی جائز شکلوں سے میں کماؤں, اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو ایمانی تقاضوں میں سے یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کے ذرائع کو اچھی طرح دیکھ لے گئے کہ میں حلال طریقے سے کماتا ہوں یا حرام طریقے سے. دیکھیے آج مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے کہ جو مارکیٹ سے حلال خریدنے کا جذبہ رکھتا ہے. کوئی بھی چاکلیٹ لیں گے, یہاں تک کہ ویفر لیں گے, یہاں تک کہ کوئی ڈرنک لیں گے, مشروبات, تو اس کو بھی اچھی طرح دیکھیں گے کہ اس کے اوپر پڑھیں گے کہ کوئی بھی چیز حرام کی ملاوٹ والی تو نہیں ہے. بہت اچھا جذبہ ہے. گوشت لینے جائیں گے, फास्ट फूड लेने जाएंगे, रेडी टू ईट खाने की चीज़ें लेने जाएंगे, तो खूब तहकीक करेंगे कि इसके अंदर कोई हराम की मिलावट तो नहीं है। और बाज़ मुल्कों के अंदर तो बाकायदा उसकी गाइड बुक मिलती है, तो उस गाइड बुक को बाज़ उलमा ने तहकीक करके तैयार किया है कि कौन कौन से कोड वाली चीज़ों में हराम की मिलावट आती है, क्या होता है, क्या अंदर का। तो बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन इसमें एक अहम काम ये भी है कि आप जिन पैसों से वो चीज़ें खरीदने के लिए जा रहे हो वो पैसे भी हलाल की आमदनी के हो। कि जिस कदर हम तहकीक करते हैं चीज़ों में, इससे ज़्यादा तहकीक इसमें करनी है कि जो पैसे हम उसमें लगाएंगे, खर्च करेंगे, वो हलाल के हैं कि हराम के हैं। मेरा ज़रिए आमदनी, मेरे पास जो कमाई है उसमें कहीं दूर दूर से भी हराम चीज़ की मिलावट तो नहीं आ रही है, नाजायज़ कारोबार में तो मैं मुब्तला नहीं हूँ, खिलाफ शरा काम में मैं मुब्तला नहीं हूँ। ये बड़ी अहम चीज़ है। तो जिस तरह चीज़ों में हम हिल्लत की तहकीक करते हैं, इस तरह नफ्से आमदनी के ज़राए के पैसों से ही चीज़ खरीदेंगे, उसमें भी हलाल का एहतमाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असहाब कहफ 309 साल तक सोए रहे। अब सर्दियों के मौसम में हम लंबी रात सोते हैं, सुबह में जल्दी नाश्ते का तकाजा हो जाता है, तो 309 साल सोने वालों को कैसी भूख लगी होगी। लेकिन बेदार होने के बाद वो क्या मुजाकरा कर रहे हैं, फब असु अहदकुम बिवरिकिकुम हादिही इलल मदीना फलियंजुर अय्युहा अज़का तुआमा। अज़का के माने पाकीज़ा और हलाल खाना। देखिए ये नौजवान चूँकि मोमिन है, इसीलिए अपने पैसे से खाना मंगवा रहे हैं, तो अपने पैसों के बारे में तो उनको इत्मीनान था कि ये हमारे पैसे हलाल की कमाई के हैं। अब उस हलाल की कमाई से जो खाना शहर से खरीद के मंगवा रहे हैं, तो तिमली खा को उन्होंने शहर भेजा सात साथियों में से एक साथी को, तो तिमली खा को क्या ताकीद की, फलियंजुर अय्युहा अज़का तुआमा। भाई तिमली खा, तू शहर में खाना लेने जा तो रहा है, लेकिन देखना कि हलाल और पाकीज़ा खाना होवे, ऐसा खाना तू हमारे लिए खरीद करके लाना, लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن مقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنا أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أجر الحلال أم من الحرام.
حضرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وأنا جميعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کو پرواہ نہیں ہوگی کہ جو چیز وہ لے رہا ہے وہ حلال میں سے ہیں یا وہ حرام میں سے ہیں۔ دیکھیے حلال چیز جو آدمی لیتا ہے نا وہ تو مذموم اور برا نہیں ہے، لیکن जब बयान इस तरह की चीज़ों का किया जाता है तो दोनों को बराबर के दर्जे में जिक्र करके बयान किया जाता है कि भाई हलाल ले रहा है या हराम कोई परवाह नहीं करेगा इंसान। आप जानते हैं कि हलाल को लेने में तो कोई कबाहत नहीं है, कबाहत है हराम को लेने में, लेकिन बयान करते वक्त पर इस तरह अंदाज से बयान किया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने के अंदर लोगों को आम फिक्र रहता था हलाल का। आइंदा ऐसा ज़माना दुनिया के अंदर आएगा कि लोगों को कोई परवाह नहीं होगी कि उनकी कमाई हराम की है या हलाल की है। लिहाजा इस ज़माने से हम लोग गुज़र रहे हैं, हमें बहुत सोचने की तहकीक करने की ज़रूरत है कि हमारी आमदनी हलाल की है कि हलाल की नहीं है। अच्छा, इसमें एक बड़ी गलत फहमी कि हम मौलवी लोग क्या समझते हैं کہ اس طرح کی روایتیں تو تاجروں کے متعلق ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، یہ اس طرح کی حدیثیں ان کے متعلق ہیں. ہم مولانا لوگوں کو ایسی چیزیں لگتی نہیں ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری. کیا وجہ غلط فہمی کی؟ کہ ایک آدمی اس کے لیے ذمہ داری کے، ڈیوٹی کے جو اوقات ہیں مدرسے کے اندر، ان اوقات کو طے کر کے سامنے اس کو تنخواہ ملتی ہے مدرسے کی طرف سے. اب وہ مدرسے کے اوقات کے اندر گڑبڑی کرے، دیر سے درسگاہ میں آوے، جلدی نکل کر کے بھاگ جاوے، مدرسے کے اوقات میں بیٹھ کر اخبار بھی نہیں ہو رہی ہے، مدرسے کے اوقات میں واٹس اپ چل رہا ہے، مدرسے کے اوقات میں مدرسین جمع ہو کے چائے گھمن کا ناشتہ چل رہا ہے. تو یہ جو اوقات جو مدرسے کے اندر تعلیم تربیت کے لیے تھے، اس میں آپ کوتاہی کرو اور اس کے مقابلے کے اندر اس کے سامنے تنخواہ لو، تو یہ تنخواہ کا معاملہ پھر جھنجٹ کا کھڑا ہوتا ہے. اس میں پھر آ جائے گا کہ یہ تنخواہ لینا آپ کے لیے صحیح نہیں ہوا. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مدرسے کے اندر مہینے کی پہلی تاریخ کے اوپر ہر استاد کے پاس ایک کاغذ پہنچ جاتا تھا کہ آپ نے اس مہینے کے اندر مدرسے کے اوقات میں کتنا وقت اپنے ذاتی کاموں میں لگائے، اس کی آپ نوٹ کر دیجئے. اور وہ اساتذہ بھی بڑے دیانت دار تھے کہ اگر مدرسے کے وقت میں کوئی مہمان ملنے آ گیا تو وہ اتنے اوقات کو نوٹ کر لیتے تھے کہ فلاں دن مہمان ملنے آیا تھا، اس کے پیچھے میری 15 منٹ صرف ہو گئی تھی، وہ نوٹ کر کے دے دیتے تھے. کسی وجہ سے وہ تاخیر سے آئے، اتنے منٹ نوٹ کر کے دے دیتے تھے اور اتنی تنخواہ اپنی کم لیتے تھے. اس طریقے کا احتیاط کیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں صرف تاجروں کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہے. ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کا ایک بیان مطبوعہ ہے، وہ ہر مولوی کو پڑھ لینا چاہیے. جب حضرت کا پہلا انگلینڈ کا سفر ہوا تھا، حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو لیسٹر کے اندر پورے انگلینڈ کے علماء کا ایک بڑا مجمع تھا، اور اس میں حضرت نے بیان کیا تھا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون فاذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، یہ آیت تلاوت کی. اور پھر فرمایا تھا کہ آپ علماء یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ آیت جو تجارت اور تاجروں کے متعلق ہے وہ اہل علم کے سامنے کیوں پڑھی گئی ہوگی، اور اس کے بعد جو حضرت نے اس کی تفسیر کی ہے کہ تنخواہ پوری لیتے ہیں اور اوقات مدرسہ میں کمی کرتے ہیں اور تعلیم کے اندر خیانت کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کریمہ کے مصداق ہے. ویل للمطففین، صرف ناپ تول ترازو میں 2 نمبری کرنا یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی جو گڑبڑی ہمارے اہل مدارس میں ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر تخفیف میں شامل ہے. تو بیان ایک نظر پڑھ لینا چاہیے مولویوں کو، تاکہ جو ہے تنخواہ ان کی پورے پوری حلال رہے اور اس میں 2 نمبری نہ ہوئے. اور معرف القرآن میں بھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے اس پر کچھ لکھا ہے، وہ بھی پڑھ لینا چاہیے. تو غرض یہ کہ اس طرح کی چیزیں صرف ہم تاجروں تک محدود نہ سمجھے، ہمارے لیے بھی ہے یہ چیزیں کہ بس پہلی تاریخ کو تنخواہ تو پوری ملنی چاہیے. ارے تم نے مدرسے میں اوقات پورے دیے کہ نہیں دیے، وہ تو پہلے بتلاؤ. تمہاری جو ذمہ داری تھی وہ پوری ادا کی کہ نہیں کی، وہ تو بتلاؤ. اس کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں، اور آدھا آدھا گھنٹہ تاخیر سے آنے کا معمول ہے، جلدی چلے جانے کا معمول ہے، اور تنخواہ پورے پوری لے رہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہوا؟ یہ بھی پھر تمہاری کمائی کے اندر حرام کا شائبہ آ گیا. جی باب التجارت فی البز وغیرہ. ابھی میں چند دن پہلے کیرالا گیا تھا، تو وہاں تقریباً 600-800 علماء کا جوڑ تھا مدرسین کا، اس لیے جانا ہوا تھا. تو وہاں کے ذمہ داروں نے شکایت کی کہ یہاں 2 گھنٹے کا مکتب ہے، اس میں بھی اساتذہ آدھا گھنٹہ تو اخبار پڑھیں گے آ کر کے اور 1.5 گھنٹہ پڑھا دیں، اور ان کو تنخواہ پورے پوری دینے کی اعلیٰ اور معیاری. تو کہا ان کو کوئی شرعی حیثیت سمجھاؤ کہ بھئی یہ جو گڑبڑی کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. تو یعنی یہ صرف کیرالا کی خصوصیت نہیں، تقریباً ہر جگہ ہے ایسا. آپ جا کر دیکھ لو، دار العلوموں میں بھی ایسا ہے. یہ تو ماشاءاللہ ہم لوگ جس ماحول میں اللہ کی توفیق سے بڑے ہو رہے ہیں، وہ ماحول اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھا عطا فرمایا ہے. ورنہ کئی مدرسوں میں یہ شکایت ہے کہ اساتذہ ایک تو دیر سے آئیں گے، آ کے پہلے اخبار پڑھیں گے، پھر ایک 1.25 گھنٹہ پڑھایا نہیں کہ جمع ہو کے چائے کا ناشتہ چلے گا، اخباری حالات پر مذاکرے چلیں گے، اس طرح وقت گزار کے نکل کے چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی خیانت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مدرسے کا جو وقت آپ کو دیا جائے گا اس کا پورا وقت آپ تعلیم تربیت میں لگاؤ، پورا وقت آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہے. چونکہ آئندہ جا کر آپ اس کام میں لگو گے تو اوقات مدرسہ اور ذمہ داری جو سونپی جائے اس میں ہماری طرف سے کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، اس کا خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. باب التجارت فی البز وغیرہ. بس کہتے ہیں سوتی کپڑے کو. اب اس نسخے کے اعتبار سے ترجمۃ الباب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سوتی کپڑے اور دوسری چیز کی تجارت کے بیان میں یہ باب ہے. لیکن امام علی مقام جو روایات لائے ہیں اس میں کسی روایت سے ہمیں سوتی کپڑوں کے اندر تجارت کے سلسلے میں کوئی بات واضح سامنے آتی نہیں ہے، الا یہ کہ عموم سے استدلال کیا جائے. تو بعض نسخوں کے اندر یہاں کیا ہے، باب التجارت فی البر وغیرہ، اور یہ بر والا نسخہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آگے بحر میں تجارت کے عنوان کو امام بخاری قائم فرما رہے ہیں. تو آگے جو بحر میں تجارت کا عنوان آ رہا ہے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر بر ہونا زیادہ مناسب ہے، یعنی زمین کے اندر تجارت کرنا، زمین کے اوپر چلت پھرت کر کے کاروبار اور تجارت کرنا، اس کے متعلق جو ہے یہ باب ہے. تو زمین میں بھی آپ چلت پھرت کر کے تجارت کرو اور سمندر کے اندر بھی چلت پھرت کر کے تجارت کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال روزی کو کمانے کی کوشش کرو. اس کے اس بات اور جواز میں امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. جی آیت کریمہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. بہت سے انسان ایسے ہیں کہ تجارت اور ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کرتی نہیں ہے، یعنی پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں پھر وہ تجارت اور کاروبار کرتے ہیں. اب اس آیت کے عموم سے سوتی کپڑے کی تجارت ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ان کو تجارت کی وجہ سے اللہ کی عبادت، نماز، فرائض کو انجام دینے میں کوئی غفلت ہوتی نہیں ہے، چاہے وہ تجارت سوتی کپڑے کی ہو چاہے وہ تجارت ریشمی کپڑے کی ہو کسی طرح کی، اور اگر بر مراد لے لیوے تو کہا زمین میں چلت پھرت کر کے تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی نہیں ہے۔ حضرت قتادہ کا ملفوظ لائے، کان القوم یتبایعون، قوم سے مراد ہے حضرات صحابہ کرام، کہ صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی، یتبایعون، جو خرید و فروخت کا معاملہ کرتے تھے، ویتجرون، تجارت کرتے تھے، ولکنہم، لیکن ان کا حال ایسا تھا کہ جب ان کے سامنے اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق سامنے آ جاتا تھا تو ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی تھی، ان کی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اللہ کا حق ادا کر دے وے۔ یعنی حضرات صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام بھی کاروبار کرتے تھے، لیکن یہ تجارت اور کاروبار ان کو نماز وغیرہ سے غافل کرتی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ایک دن مارکیٹ میں تھے اور دیکھا کہ اذان شروع ہو گئی، تو جیسی اذان شروع ہو گئی صحابہ نے فٹافٹ دکانیں بند کرنا شروع کر دی، مسجد کی طرف متوجہ ہو گئے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ، کہ شریعت کے بنیادی فرائض کو انجام دینے میں ان کو ان کی تجارت اور لہو غافل کرتا نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ مدینہ کے مارکیٹ میں دو تاجر تھے، اس میں سے ایک تاجر کا حال یہ تھا کہ ہاتھ میں یوں ترازو لے کر کے کوئی چیز تول رہے، کوئی گھراک آیا خریدنے کے لیے، ایک طرف مبی رکھی، ایک طرف وزن کرنے کا ناپ رکھا، تول لیا، اٹھا لیا ہے، اور اٹھانے کے بعد دیکھا کہ اذان شروع ہو گئے تو ترازو پٹک دیتے تھے، یعنی تولی ہوئی چیز بھی گراہک کو دیتے نہیں تھے، اذان شروع ہوئی ترازو پٹک دی، سیدھے مسجد کے اندر چلے ہوئے۔ ایک صحابی لوہاری کا کام کرتے تھے اور لوہاروں کو لوہا لال کر کے اس کے اوپر ہتھوڑے مارنے ہوتے ہیں، اس کو سیدھا ٹیڑھا موڑا باریک کرنے کے واسطے، تو کہا وہ صحابی نے ہتھوڑا اٹھا لیا، اٹھانے میں زیادہ محنت ہوتی ہے، پھر نیچے پٹکنا تو آسان ہوتا ہے، تو کہا انہوں نے اٹھا لیا، پوری محنت صرف کر دی اور اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو وہ اٹھایا ہوا ہتھوڑا ہوتا تھا وہ نیچے نہیں مارا بلکہ وہ پیچھے ہی چھوڑ دیا اور نماز کی طرف چلے گئے۔ تو کہا ایسے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل کرتے نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے میں پورے طور پر متوجہ رہتے ہیں۔ جی
أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن صبيح أنه سمع أبا المثال يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن الصرف فقال كنا تاجرين على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يسرق فلا يسرق۔
یہ ابو المنہال عبد الرحمن ابن مطعم ان کا نام ہے، فرماتے ہیں کہ میں صرف میں تجارت کرتا تھا، یعنی سونا چاندی، سونے کو چاندی کے بدلے میں، چاندی کو سونے کے بدلے میں، درہم دینار، سمن سمن کے بدلے میں، اس طرح کا میرا تجارتی کام تھا. آج کل ایسی کام کرنے والے کو صراف کہا جاتا ہے، صراف. تو کہا کہ میرا صرافی کا کام تھا. تو میں نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے متعلق مسئلہ پوچھا. فقال، تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں لا کر امام نے تحویل کی. پھر آگے تحویل میں کیا لائے کہ عمر ابن دینار اور عامر ابن مصعب کہتے ہیں کہ ہم نے ابو المنہال کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہی عبد الرحمن ابن مطعم ابو المنہال، کہ یہ ابو المنہال کہہ رہے تھے کہ میں نے دو صحابی کو یہ سوال کیا. کون سے دو صحابی؟ حضرت براء ابن عازب اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں کو میں نے صرف کے متعلق سوال کیا. ابو المنہال نے ان دونوں صحابی کو صرف کے متعلق سوال اس لیے کیا کہ یہ دونوں صحابی بھی بے صرف کرتے تھے، اس لیے ابو المنہال نے ان کو یہ مسئلہ پوچھا. تو دونوں کہنے لگے، کنا تاجرین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر تجارت کرتے تھے. بس حضور کے زمانے کے اندر تجارت کرتے تھے مدینہ میں، اور مدینہ میں کہیں سمندر ہے ہی نہیں، تو زمین پر ان کی دکان تھی، ہر زمین پر ان کی تجارت تھی. اس سے جو ہے ترجمۃ الباب امام بخاری نے ثابت کیا ہے. فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصرف، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیع صرف کے متعلق سوال کیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی بات ارشاد فرمائی، ان کان یدم بیدن، اگر ہاتھ دردہ ہاتھ ہو، یعنی مجلس میں ہی مبی اور سمن کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہو، نقد در نقد ہو، کیش ٹو کیش ہو، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. وَإِن كَانَ نَسِيئًا، اور اگر ادھاری ہوگی اس کے اندر، فَلَا يَصْلُحُ، تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا.
Thank you.
السلام على هذه الدعوة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلم ورزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. تو یہ دونوں جلیل القدر صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دریافت کیا اور حضور نے ان کی رہنمائی فرما دی, اس کے بعد ان دونوں کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنا کاروبار سمیٹ لیا, اس لیے کہ صرف والی تجارت ان کی بہت پھیلی ہوئی تھی اور اس کے اندر احکام کی رعایت نہیں رہتی تھی. ابھی نئے نئے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے, احکام سے واقفیت نہیں تھی, اس لیے رعایت نہیں رہتی تھی. تو ان دونوں نے اپنی تجارت کو سمیٹنا شروع کر دیا, اس قدر سمیٹ لیا کہ ان کی آمدنی کم ہو گئی, گھٹ گئی, لیکن انہوں نے اپنی تجارت کو سمیٹ لیا. ہویا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے تجارت کو مناسب سمجھا اور اس معاملے میں غفلت کرنے کو انہوں نے ہرگز مناسب نہیں سمجھا. یہی شعار ہونا چاہیے ایک مومن تاجر کا کہ جب کوئی اس کو یہ ہو جاوے کہ میری اس تجارت کی وجہ سے شریعت کے بنیادی فرائض میں غفلت ہو رہی ہے تو اپنا کاروبار سمیٹ لیوے, لیکن شریعت کے بنیادی فرائض میں کوتاہی نہ ہونے دے وے. پھر تجارت کے متعلق جو احکام ہیں اس کے اندر بھی کوتاہی نہ ہونے دے, چاہے اپنی تجارت کو سمیٹنا پڑے, کم کرنا پڑے, لیکن یہ گوارا ہوگا. کل یہ روایت تھی 2053 عبد ابن زمعہ والے, اس میں جو آخری سطر ہے فما رآہا حتی لقی اللہ عز و جل. تو سوال یہ ہوا تھا کہ اس میں حضرت سودا نے نہیں دیکھا, یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو سمجھو اس جملے کو اچھی طریقے سے. یہاں عبارت یہ ہے فما رآہا حتی لقی اللہ عز و جل. رعا کا فائل وہ لڑکا ہے, ہا ضمیر کا مرجع ام المؤمنین حضرت سودا ہے کہ اس لڑکے نے حضرت سودا کو کبھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. برابر نسائی شریف کے اندر جہاں یہ روایت ہے وہاں لفظ کیا ہے فلم یر سودت قط, فلم یر یعنی اس لڑکے نے سودا کو پھر کبھی نہیں دیکھا. فلم یر, یر کا بھائی لڑکا, لڑکے نے نہیں دیکھا حضرت سودا کو کبھی بھی. اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ لڑکے نے بعد میں کبھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا. بخاری میں کتاب الفرائض میں بھی یہی لفظ ہے فلم یر سودتا قط. برابر اس سے تو یہ تین طریق میں یہ ترجمہ ہوگا کہ لڑکے نے حضرت سودا کو کبھی نہیں دیکھا. لیکن کتاب البیوع ہی کے اندر آگے 22:18 نمبر پر حدیث ہے, یہی روایت عبد ابن زمعہ کی, حدیث نمبر 22:18 اور میرے نسخے کے مطابق صفحہ 666 کے اوپر روایت ہے, وہاں نکالیے. وہاں کیا ہے فلم ترہ سودت قط, کہ حضرت سودا نے کبھی اس کو نہیں دیکھا, حضرت سودا نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. تو یہ جانبین سے معاملہ ہے کہ حضرت سودا نے بھی کبھی نہیں دیکھا اور اس لڑکے نے بھی حضرت سودا کو کبھی نہیں دیکھا, یہ جانبین کے اعتبار سے ہے. تو وہاں دیکھیے سراحت اسی روایت میں فلم ترہ سودت قط.